الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کی عظیم اور بابرکت گھڑیاں اور اوقات خیر و عافیت سے گزر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے خاص لمحات میں سے اللہ کو پسندیدہ ترین دنوں میں سے رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک ہے. اللہ نے آپ کو وہ بھی نصیب فرمایا ہے, اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ جان لینا ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہمیں اور آپ کو اعمال سے نوازا گیا ہے, ہمیں اور آپ کو جن احکام کا پابند کیا گیا ہے, ان کا مقصد اور ان کا فلسفہ کیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تو آخر روزہ رکھنے سے ایسے کون سے مقاصد ہیں, وہ کیا چیز ہے جو اللہ ہم سے اور آپ سے چاہتے ہیں. اگر اس مہینے میں تراویح سنت اور مؤکدہ سنت مقرر کی گئی ہے تو یہ تراویح سے کون سے ایسے فضائل ہیں اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں مقبول ہیں. اور اسی طرح روزے کے جو بہت سارے اعمال ہیں, وہ دعا ہو یا ذکر ہو یا استغفار ہو یا درود شریف ہو یا اس کے علاوہ اور قرآن کی تلاوت ہو, نوافل ہو, یہ تمام کے تمام احکامات ایسے ہی اتفاقی طور پہ ہمارے اور آپ کے ذمے نہیں لگائے گئے. دین اسلام یہ فطرت کا دین ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جن عادات پہ اور جن اخلاق پہ پیدا کیا ہے ان عادات اور اخلاق کو صحیح طریقے سے جیسے اللہ نے چاہا لے کر چلنا، یہ دین اسلام ہے. جب عادات اور ہمارے اور آپ کی فطرت وہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہو جاتی ہے تو ہم انسانیت پر کامل درجے میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے اندر جو دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے جسے ایمان بولتے ہیں، جب ایمان کی روشنی آ جاتی ہے اور اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں، شیطان کے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو یہی فرق ہے ایک انسان میں اور ایک حیوان میں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں روزے کے احکامات نازل فرمائے ہیں وہاں پہ اس روزے سے جو حاصل ہونے والا مقصد ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے فرض کرنے کا مقصد تم سے تقویٰ حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عظیم ذات میں کوئی کمی نہ آئے. اگر اس کائنات کی تمام مخلوقات اس کی عبادت سے منکر ہو جائیں، العیاذ باللہ، اور اگر تمام کائنات ایک ساتھ مسلمان بھی ہو جائے اور ایک ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدے میں چلی جائے، تو اس سے اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر ہم اضافہ نہیں کر سکتے. یہ اس عظیم ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وجود بھی بخشا اور ایک بہت ہی چھوٹے سے پانی کے قطرے سے اس قابل کر دیا کہ ہم چلنے پھرنے لگے، ہم عقل سے کام لینے لگے، ہم بات چیت کرنے لگے، اپنی زندگی کے معاملات میں اپنے فیصلے کرنے لگے. لیکن یاد رکھیے، اس ذات کے سامنے ہماری حیثیت وہی ہے جو ہمارے نہ ہوتے ہوئے تھی. لہذا اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے سامنے جو ہمیں اور آپ کو مطلوب ہونا چاہیے وہ تقویٰ ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، صوفیاء کرام اور اولیاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا کام جلدی کر دو، اس کی دعا جو مانگ رہا ہے وہ فوراً قبول کر کے اس کی حاجت اس کو دے دو تاکہ یہ میری طرف سے متوجہ ہونا رک جائے. اتنا وہ گناہگار ہوتا ہے یا اتنا وہ نافرمان ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی توجہ اور اپنی طرف پکار وہ اللہ کو پسند نہیں آتی. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو یاد کریں، پکاریں، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس کی دعا قبول کرنے میں کچھ تاخیر کرو، فوری طور پہ اس کی حاجت اس کو نہ دو، اس لیے کہ میرا محبوب بندہ ہے اور جب یہ مجھے پکارتا ہے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے. کہنے کو تو تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے، کس نے ایمان پہ مرنا ہے، کس نے کفر پہ مرنا ہے، یہ فیصلے بھی ہو چکے ہیں. تو پھر آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم عبادت کریں، ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں؟ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں ہمیں اس کی ضرورت ضرور ہے، اس لیے کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ جب دعا مانگتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ترین مقامات پر چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجدہ، کہ بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب حالت میں جب سجدے میں جاتا ہے تب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا، طریقہ بتا دیا کہ اپنے رب کے قریب کیسے جانا ہے۔ اور وہ بدنصیب جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، یا ان کو اسلام کی اور ایمان کی ہدایت اور روشنی نصیب نہیں ہوئی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے اور ہم اپنے خالق کے قریب کیسے جائیں، وہ سیڑھی کیا ہے۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان۔ صبح وہ بھی اٹھتا ہے، مسلمان بھی اٹھتا ہے، رات کو وہ بھی سو جاتا ہے، مسلمان بھی سو جاتا ہے، لیکن دونوں کی زندگی کا مطمع نظر، دونوں کے اعمال کا مقصد اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو واضح طور پہ نظر آ جائے گا کہ وہ صرف اور صرف اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا ہے، اور مومن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر آنے والے دن میں اللہ تبارک و تعالی کے قریب ترین ہوتا چلا جائے۔ اور اللہ سے قرب کا جو ذرائع ہیں، اس میں ایک بہت عظیم ذریعہ وہ روزے کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی به، کہ روزے کی عبادت یہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اپنے بندے کو اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ علماء فرماتے ہیں جو دیگر اعمال ہیں ان کے بارے میں احادیث میں مختلف فضائل اور مناقب آتے ہیں، اگر کوئی نوافل پڑھے تو اس کے لیے ایسا ثواب، اگر کوئی تلاوت کرے تو اس کے لیے یہ ثواب، اگر کوئی صدقہ دے تو اس کے لیے یہ ثواب، لیکن جب روزے کا نمبر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اتنا عظیم بدلہ دوں گا کہ وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ معاملہ اللہ کے پاس چھوڑ دو، وانا اجزی بھی، میں بدلہ دوں گا۔ اللہ کی ذات بلا محدود ہے، اللہ کی ذات ازل سے ابد تک ہے، تو جیسے وہ ذات ہے ویسے ہی اس کی صفات ہیں، اور جب اپنی صفت کے مطابق وہ ہمیں اور آپ کو عطا کرے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ تو بزرگان دین اور سامعین کرام، روزے کی عبادت، رمضان کی گھڑیاں، اس کا ہر ہر لمحہ، اس کا ہر ہر سیکنڈ وہ آپ اللہ کے قریب تر ہونے کے لیے استعمال کریں۔ روزے کی حالت میں جہاں موقع ملے نوافل پڑھ لیجئے، جہاں پہ موقع ملے دعا کر لیجئے، اور جہاں آپ کو مناسب لگے قرآن کی تلاوت کر لیں، اور جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر لیں، گڑ گڑا کے رو لیں، تو یہ تمام وہ اعمال ہیں جو کہ ایک روزے دار کی شان کے لائق ہیں اور اللہ کے آپ کو مزید قریب ترین کرتے چلے جائیں گے۔ صرف روزہ رکھ لینا، صبح سحری کر لینا اور شام کو افطار کر لینا، یہ تو سب کو معلوم ہے، ایک عام سی بات ہے، اور یہ کر کے ہم کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہمارے ذمے پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، نہیں کریں گے تو جہنم کے حقدار بنیں گے۔ روزے کی جو دیگر عبادات ہیں، تراویح ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے لازمی ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر خدا نخواستہ شفاعت سے محرومی ہو سکتی ہے. یہ تو وہ اعمال ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذمے پہ ہر حالت میں کرنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ چند قدم آگے بڑھنا ہے. دنیا کا کوئی کام ہو، کوئی بھی دنیا کی کوئی معاملہ ہو، تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ صرف جان چھڑائی نہ ہو بلکہ جہاں تک ہو سکے اچھے سے اچھا کرے، تاکہ اس کے اثرات اور اس کا حاصل ہونے والا پھل وہ زیادہ سے زیادہ ہو. تو پھر دین کے معاملے میں صرف اتنا ہی کیوں؟ دین تو اصل ہے، دنیا تو چند روزہ زندگی کا نام ہے اور وہ گزر جائے گی. البتہ جو دین ہے وہ آپ کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا، وہ حشر میں آپ کی نجات بھی کرائے گا، اور وہ آپ کو جنت بھی پہنچائے گا. تو جو لمبے عرصے کا کام ہے، جو زیادہ طویل دنوں تک ہمیں اور آپ کا ساتھ دینے والا ہے، اس میں سستی اور غفلت یا جان چھڑائی بالکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اصل کام ہے. اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں حاضری، زندگی کا ختم ہونا، موت کا ہو جانا، یہ ایک برحق چیز ہے. اگر اس میں کسی کو شک ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو ہمیں موقع عطا کیا ہے، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ تراویح ہو، خواہ وہ اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں، اس کے اندر خوب کوشش کرنی چاہیے. اور رمضان کے خاص اعمال، قرآن کریم کی تلاوت، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب رمضان کا موقع آتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن کا دور کرتے تھے. جبرائیل امین آپ کو قرآن سناتے تھے اور آپ جبرائیل امین کو سناتے تھے. اور جس دفعہ ایک قرآن کریم ختم ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت اب دوسرا پڑھیے، تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ یہ زندگی کا آخری سال ہے، اس لیے کہ ہر سال ایک دفعہ قرآن مجھ سے سنا جاتا تھا، لیکن اب مجھ سے ایک سے زیادہ دفعہ سنا جا رہا ہے. غور کیجئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور آپ کو کچھ تکالیف بھی پیش آئیں، اور ظاہر بات ہے جب انسان 63 سال کا ہو جائے تو ویسے بھی عمر کے کچھ تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اعمال کے اندر ترقی آنی چاہیے. دنیا کے معاملات میں جب عمر بڑھ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ بندہ وہ اعمال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو ایک دن اس کو ریٹائر ہونا ہے، اگر وہ انجینئر ہے، اگر وہ وکیل ہے، دنیا کی کسی بھی معاملے میں لگا ہوا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی خدمات ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کو آرام کا مشورہ دیا جاتا ہے. اس لیے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس دن یہ آدمی رخصت ہو جائے، لیکن وہی شخص اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جیسے جیسے اللہ آپ کو عمر عطا کریں، جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہو، حدیث شریف میں آتا ہے مومن کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے. جوانی میں جو اعمال آپ نے کیے وہ اعمال بڑھاپے میں چھوڑنے نہیں ہیں، اس سے زیادہ کرنے ہیں. لڑکپن میں جو اعمال کیے وہ جوانی میں نہیں چھوڑنے، بلکہ اس میں مزید بہتری لانی ہے. اور دلیل آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں جب رمضان المبارک آیا تو ایک قرآن کی تلاوت کے بجائے آپ نے دو یا اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت فرمائی. ہمارے اسلاف، خواہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، یا امام شافعی رحمہ اللہ ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ، ان سب کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 60 سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر روزے میں ایک قرآن اور پھر رات کو افطار سے لے کے سحری تک ایک قرآن کی تلاوت۔ تو ہمارے اور آپ کے ذمے ایک قرآن کا ختم یا اس سے زیادہ، خواہ و تراویح میں ہو اس کے علاوہ ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ترقی کرنی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے نیک بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو رسول کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اتباع میں اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں دین کے اندر اپنی طرف سے کمی بیشی نہ ہو جائے، یہ نہایت اہم پہلو ہے۔ اگر اپنی طرف سے کسی کام کو دین کا حصہ قرار دے دیا جائے تو یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور حدیث شریف میں آتا ہے ہر بدعت اس کا انجام وہ جہنم ہے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح کمی کرنے سے بھی مختلف قسم کی کمیاں آ جاتی ہیں انسان میں۔ اسی طرح ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنا لیں، روزے کی حالت میں انسان ویسے ہی اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس قسم کے کلمات ہونے چاہیے۔ کیا پتہ کس لمحے کون سا کلمہ آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ اور روزے کی حالت میں اطمینان قلب یہ حاصل کرنا بھی ذکر کے ذریعے سے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لاتے ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں بھی آتا ہے کہ آپ نے اللہ کا ذکر ان دنوں میں عام دنوں سے زیادہ بڑھا دیا۔ علماء فرماتے ہیں جب 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو پھر اس کے بعد ایک دفعہ محمد الرسول اللہ کہہ دیں۔ استغفار کی کثرت یہ بھی روزے کے خاص اعمال میں سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں استغفار کا ذکر آتا ہے وہیں پہ اسحار کا ذکر آتا ہے۔ اسحار سحر کی جمع ہے، اور سحر سحری جسے آپ ہم اردو میں سحری بولتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندے وہ سحری کے اوقات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور استغفار کے فوائد وہ بہت زیادہ ہیں، خواہ وہ کوئی دنیاوی معاملہ ہو، کوئی مالی معاملہ ہو، کوئی دینی معاملہ ہو، ہر کس چیز کے اندر جب انسان توبہ اور استغفار کو اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے خاص مدد فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ کا استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحمتیں نازل ہوں، اللہ کا رحم متوجہ ہو جائے۔ باقاعدہ قرآن آپ سے سوال کر رہا ہے، برانگیختہ کر رہا ہے کہ کیوں نہیں استغفار جیسی عظیم فائدہ مند چیز سے آپ فائدہ اٹھاتے۔ اور مشہور آیت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتے، اور جو قوم استغفار کرتی ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہو، تو اس پر بھی اللہ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتے. دنیا کی کوئی مشکل ہو، کوئی معاملہ رکا ہوا ہو، کہیں کٹھن ہو، اکثر ایسے لوگ تشریف لے آتے ہیں کہ ہمارے معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور شاید کسی نے جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی. آپ استغفار اپنا کے دیکھیے، سچے دل سے، صرف زبان سے کلمات ادا نہیں کرنے، وہ تو ظاہر بات ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار وہ نیت پہ ہے. آپ کی نیت صاف ہو، آپ اپنے سچے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، استجب لکم، قبول کرنا اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ اتنی تکلیف بھی نہیں کرتے، اتنا وقت بھی نہیں دیتے کہ اللہ کے سامنے عبادت کر لیں، دعا مانگ لیں، استغفار کر لیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو ان کا انجام وہ جہنم ہے. ایک شخص کے بارے میں حدیث شریف میں سوال کیا گیا کہ حضرت اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ مسلمان تھا یا کافر تھا، جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ جہنم میں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی استغفر اللہ نہیں کہا. تو ہمارے اور آپ کے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں. ایک ایک دن کے لیے اگر ہم لاکھوں دفعہ استغفار کریں تو وہ بھی کم ہے. لہذا اس معاملے کے اوپر بھی خاص توجہ فرمائیں کہ جہاں آپ کو اللہ موقع دے، جہاں آپ کو موقع لگے، جہاں آپ کو دل میں آئے، جہاں دماغ میں بات آئے، فوراً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی، اپنے خطاؤں کی معافی طلب کرنا شروع ہو جائیں. روزے کی حالت میں اس بات پہ بھی خاص توجہ دیں کہ آپ کا رزق کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یزاد فیہ العبد، کہ روزے کی حالت میں بندے کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے اور عبادت بھی بڑھ جاتی ہے. تو عبادت بڑھے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کی طلب، اس بات کو یقینی بنانا کہ افطار کے اندر جو رزق استعمال ہو رہا ہے، سحری کے اندر جو رزق استعمال ہو رہا ہے، گھر کے اندر بچوں پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ صاف ستھرا اور 100% حلال ہونا چاہیے. اس لیے کہ حرام رزق کے کھا لینے کے بعد نہ وہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ استغفار قبول ہوتا ہے. اگر العیاذ باللہ ایسے حالات ہیں تو فوری طور پہ اپنے معاملات کو درست کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ان خطاؤں کے بارے میں بھی، کسی کا حق رہ گیا ہے، کسی کی زمین آپ کے پاس ہے، کسی کے پیسے آپ کے پاس ہیں، فوری طور پہ اپنے حقوق ادا کریں. اللہ کا حق رہ گیا ہے، جیسے زکوٰۃ بولتے ہیں، تو وہ بھی عام طور پہ مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ تاکہ کسی کا حق آپ کے ذمے باقی نہ ہو، اور اس کے بعد جو عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت خاص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوگی. روزے کی حالت کو شہر مواسات، یہ بھائی بندی کا مہینہ ہے. آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی خبرگیری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کسی سے ناراضگی ہوئی ہے تو ناراضگی ختم کرنا بہت ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مہینے میں تمام گناہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر دو بندوں کی نہیں ہوتی، وہ دو بندے جو آپس میں حسد اور ناراضگی رکھتے ہیں. کتنی بدبختی کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے، اور ایک آدمی کی مغفرت صرف اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی سے ناراض ہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کر چکا ہے. آپ کے نیچے جو افراد کام کر رہے ہیں، جو آپ کی دکان میں، آپ کے کارخانے میں، آپ کے آفس میں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجئے، روزے کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے اوقات میں، ان کے کام میں نرمی لائیے، اس لیے کہ آپ سے بھی ان بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیچے فلاں فلاں شخص کام کر رہا تھا اور روزے کی حالت میں آپ نے اس کے ساتھ مواسات نہیں کیا. اسی طرح جو رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، ان کے حالات جاننا، جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنا، خواہ وہ مالی مدد ہو یا جسمانی مدد ہو، یہ تمام قسم کی چیزیں، کوئی حسد کا شکار ہے، کوئی کینے کا شکار ہے، ان کے ساتھ صلح صفائی کر لینا کا یہ عظیم موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو آپ کے اور ہمارے لیے مبارک بنائے، قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور کل عالم کے مسلمانوں کا روزے، تراویح، تمام عبادات قبول اور مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.